أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صلوات آج کی مجلس ہمارے نو مجالس کے سلسلے کی پہلی مجلس ہے. مجلس کا عنوان امامت ہے اور جو آیت میں نے انتخاب کی وہ سورہ نساء کی 59 آیت ہے, 59th آیت ہے چوتھے سورے کی, جس میں مومنین سے خطاب ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. بڑی معروف آیت ہے اور اس آیت کی اہمیت یہ ہے کہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ اللہ اور رسول کے بعد بھی ایسی شخصیات ہو سکتی ہیں جو تم ہی میں سے ہیں, جس کی اتباع, جس کی اطاعت اللہ نے رسول کی اطاعت کے ساتھ جوڑ دیا ہے. آیت میں پہلی مرتبہ اطیعوا آتا ہے اللہ کے لیے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ, ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی, اور اس کے بعد پھر اطاعت کی بات آیت کرتی ہے. وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی, یعنی تمہارے درمیان جو صاحبان امر ہیں, یعنی جو کمانڈ کر سکتے ہیں, حکم دے سکتے ہیں. تو اللہ کی حکم کی اطاعت, رسول کے حکم کی اطاعت, اور صاحبان امر کے حکم کی اطاعت. تو اب ہم کو یہاں پر یہ دیکھنا پڑتا ہے, خصوصاً ہمارے زمانے میں جبکہ سب سے بڑا پرابلم جو ہم کو آج امت کی حیثیت سے فیس کرنا پڑ رہا ہے وہ لیڈرشپ کا ایشو ہے. آپ نے دین کو مان لیا, دین میں آپ نے اللہ کو مان لیا, دین میں آپ نے رسول کو مان لیا, آپ نے شہادتیں مکمل کر لی, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی قدرت طاقت قابل عبادت نہیں ہے سوائے اللہ کے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں. اب جب تک کہ رسول اپنی جگہ پر اس دنیا میں حکم کر رہے ہیں, تب تک تو بہت آسان ہے، اور اس کے بعد جب رسول نہیں رہیں گے تب کیا ہوگا؟ اور پھر خود دور رسول میں ایسے لوگوں کا ہونا ضروری ہے کہ جو رسول کے بعد مختلف جگہوں پر رسول کی مرضی کے مطابق عمل کرتے رہیں اور اطاعت خدا اور اطاعت رسول کی بنیاد پر وہاں پر صاحبان امر بنے، تاکہ یہ سلسلہ رسول کی زندگی میں اسٹیبلش ہو جائے اور رسول کی زندگی کے بعد وہ سلسلہ کنٹینیولی ہمارے لیے لیڈرشپ فراہم کرے قرآنی اسلامی بنیادوں پر۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ اسلامی تعلیمات کو غور سے مطالعہ کریں تو اس میں اتنی باریکی آپ کو نظر آئے گی کہ ان پر حکم لگانا ہر کس و ناکس کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ رسول کے بعد بیسوں ایسے مکتب نکل گئے کہ جو اپنے طریقے پر خود مسلمانوں کے درمیان عقائد کے عنوان سے اور فقہ میں احکام کے عنوان سے دونوں میں شدت کا اختلاف ہوا، کچھ نے کچھ کہا، کچھ نے بالکل اس کی الٹی بات کہی، کسی نے خدا کو بدنی مانا تو کسی نے خدا کو بدنی ماننے سے انکار کیا۔ دلائل دونوں لاتے تھے، قرآن سے بھی اور سنت سے بھی۔ اب جب یہ اختلاف ہونے لگا تو آیا قرآن نے کوئی ایسا معیار رکھا کہ جس میں اگر ہم رجوع کریں تو وہ اختلاف کم از کم منیمائز ہو سکے؟ کم از کم منیمائز ہو سکے، کیونکہ سوسائٹی میں 100% پرفیکشن کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتا۔ کم از کم یہ نہ ہو جائے کہ سوسائٹی فنکشنل نہ رہے، کام کرنے میں کامیاب نہ رہے، اور جو چیلنجز اس کے لیے آ رہے ہیں ان چیلنجز میں اپنے آپ کو بشکل امت مضبوط رکھ سکے۔ آج کا دور سیکولر حکومتوں کا دور ہے، آج کا دور سیکولر حکومتوں کا دور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بات کرنا حکومت کے لیے، اللہ کی بات کرنا حکم لگانے کے لیے بالکل ہی ضروری نہیں ہے، بالکل ہی ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ کو آج کی گورننس میں، چاہے وہ کرسچین ورلڈ ہو، چاہے وہ یہودی دنیا کا ایک ہی ملک ہو اسرائیل، یا وہ مسلمان دنیا کے اکثر ممالک ہوں، یا ہمارا ملک ہو انڈیا، یہاں پر انڈین سب کانٹیننٹ میں دو بڑی مسلمان آبادیاں ہیں، بنگلہ دیش اور پاکستان، ان میں یہ سب جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے ہوتے ہوتے سیکولر قوانین نے ان میں اپنی جگہ بنا لی اور اللہ اور رسول کو بیس بناتے ہوئے، قرآن کو بیس بناتے ہوئے، یا اسی آیت کو بیس بناتے ہوئے کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی، اور اگر تم میں کسی بات میں اختلاف ہے تو رجوع کرو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف۔ یہ نہیں ہوتا نظر آتا ہے۔ جب یہ نہیں ہو رہا ہے تو سیکولر پرنسپلز پہ قائم شدہ مسلمین کی حکومتیں انکیپبل ہیں کہ سیکولر پرنسپل کی بیسس پر حکمرانی کر سکیں۔ سیکولر پرنسپل میں ایک سب سے بڑی چیز ہے، اس میں یہ ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت کا تصور کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ دین کے قوانین میں آخرت ایک بہت بڑا کردار نبھاتی ہے کہ تم کو اپنے دنیاوی عمل میں آخرت کے آئینے میں اس کا نتیجہ دیکھنا ہے. تم کو دنیا میں اپنے اعمال میں آخرت میں ان کا نتیجہ دیکھنا ہے. یہ آیت بھی بڑی آسانی سے روشن کر رہی ہے وہ بات کو. آیت چھوٹی سی آیت ہے. اطاعت کا جیسے حکم جاتا ہے, اطاعت کے حکم کو ابھی آیت ختم بھی نہیں کر پاتی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم, یہ جھگڑے کا مقام ہے, نزاع کا مقام ہے. اگر تم منازعہ کرو, جھگڑا کرو, اختلاف کرو کسی چیز میں, فی شئین, کسی چیز میں, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, چاہے وہ اخلاق کا معاملہ ہو سکتا ہے, چاہے وہ قانون کا معاملہ ہو سکتا ہے, چاہے وہ عقائد کا معاملہ ہو سکتا ہے, کئی معاملات ہو سکتے ہیں. یہ سب جگہوں پر تم کو کیا کرنا ہے, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تم اس کو پلٹا دو اللہ کی طرف اور رسول کی طرف. اگر تم ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, اگر تم ایمان والوں سے مخاطب ہے کیونکہ شروع میں آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ آیا ہے. اے ایمان والو, اگر تم اللہ میں اور روز قیامت میں یقین رکھتے ہو, اطاعت کو کس آئینے میں لا دیا آیت نے, اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان. اگر تم, بات ہو رہی ہے مومنین سے, بات ہو رہی ہے مومنین سے, اور مومنین تو وہی ہیں کہ جو اللہ پر, رسول پر, قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. مالک ابتدا میں یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہا ہے اور اس کے امیڈیٹ بعد انہی سے کہہ رہا ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور قیامت پر. یہ کیا ہو گیا, یہ تو پہلے والا ایمان تھا. کہا کہ نہیں, وہ جو ہم ایمان کہتے ہیں نا, یا ایھا الذین آمنوا, وہ ہر مسلمان کو شامل کرتا ہے, وہ ہر مسلمان کو شامل کرتا ہے. ایمان حقیقی تبھی ثابت ہوگا کہ جب تم اطاعت خدا, اطاعت رسول اور حقیقی صاحبان امر کی اطاعت کو قیامت کو مد نظر رکھتے ہوئے, مجھ پر ایمان رکھتے ہوئے دیکھو گے. اگر میرے پہ سے ایمان, تمہارا ابتدائی ایمان ہوگا جس میں یا ایھا الذین میں شامل ہوتے ہو, کیونکہ قرآن کی آیت ہے ایمان والو ایمان لا لو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو ایمان لا لو, یہ تحصیلیں حاصل نہیں ہیں. ایک چیز حاصل ہو چکی پھر کہہ رہے ہیں وہی چیز کو حاصل کرو. مجھے کچھ بات کا پتہ چل گیا, بچوں کے لیے دو جمع دو چار. اب پھر کہا جا رہا ہے کہ تم اسی کو حاصل کرو. میرے پاس ہے, مجھے پتا ہے دو جمع دو چار. اب اگر پھر میں کوشش کروں گا تو پھر دو جمع دو چار ہی ہو جائیں گے, تو تحصیل حاصل ہوگا, بیکار سی بات. تو یا ایھا الذین آمنوا آمنوا جب قرآن کہہ رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان ابتدائی ہے وہ بعد والے ایمان سے فرق کرتا ہے. یہاں پر ایگزیکٹلی وہی مانا ہے, یہاں پر ایگزیکٹلی وہی مانا ہے کہ ایمان والوں سے شروع کرتا ہے, کہتا ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور روز جزا پر, قیامت پر. ماڈرن حکومت, سیکولر حکومت یہ کہتی ہے اللہ پر ایمان رکھنا بھی ضروری نہیں ہے قانون اور دنیا کو چلانے کے لیے. قیامت پر, جب اللہ ہی پر ایمان نہیں ہے تو قیامت پر ایمان بے معنی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کی چوائس ہے. قیامت اس کی چوائس ہے کہ بنائے انسان کو, آزمائے انسان کو, اور دنیا میں اس کا نتیجہ اس کو نہ ملے اور اس کے نتیجے کو قیامت میں ڈھونڈے. یہ انسان کے لیے ہے, مومن کے لیے. کیوں ہے یہ؟ یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے جو خلقت کو شروع کیا, اللہ نے جو خلقت کو شروع کیا اس کی بیسس ہی یہ تھی کہ وہ اپنے آپ کو معروف کر سکے، کنتو کنزن مخفیا فاحببت ان اورف فقلقت القلق، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچنوایا جاؤں اور اس لیے میں نے خلقت کی، اس لیے میں نے خلقت کی، خلق کیا، چیزیں بنائی، اسی ذیل میں قرآن کی آیت آتی ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، آگاہ ہو جاؤ کہ خلق کرنا اور پھر کمانڈ کرنا یہ اللہ کا دائرہ ہے، یہ اللہ کا اختیار ہے، اس ہی کے لیے، الا لہ الخلق والامر، اور وہ رب العالمین ہے، با برکت رب العالمین ہے، تبارک اللہ رب العالمین، تو ہر چیز خدا کی طرف پلٹائی جا رہی ہے خلقت کے عنوان سے، ہر چیز اللہ کے طرف پلٹائی جا رہی ہے، ہماری خلقت اس نے کی، اس لیے کی کہ اس کی خوبیوں کو درک کرنے والا، سمجھنے والا دنیا میں وجود پیدا کرے، اور وہ ہم بن گئے، جب خوبیوں کو اللہ کی پہچان لیا اپنی خلقت میں، تب وہ انسان کو پھر سے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ جب خوبیاں تجھ میں ہیں وہ خوبیاں مجھ میں کیسے آ جائیں گی، خلق کے طرف سے نہیں آئیں گی، امر کے طرف سے آئے گی، خلق کے طرف سے نہیں آئے گی، امر کے طرف سے آئے گی، حکم کے طرف سے آئے گی، جب اس طریقے کی بات ہوگی تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم نکلے گا، حکم خدا سے خدا کا حکم ماننا، حکم خدا سے رسول کا حکم ماننا، حکم خدا سے صاحبان امر کا حکم ماننا، بغیر اللہ کے کوئی چارہ نہیں ہوتا دینی مکتب قانون میں، دینی مکتب ہدایت میں، دینی مکتب اطاعت اور اتباع میں، تو پتا چلا کہ وہ اپنے آپ کو ہم تک پہنچانا چاہا، معرفی کروانا چاہا خلقت کی، اور خلقت کرنے کے نتیجے میں ہمارے اندر وہ جوہر پورے کے پورے ڈال دیے، وہ کوالٹیز پوری کی پوری ڈال دی جو اس کی پہچان کے لیے ضروری ہیں، ایڈ انیشیو، وداؤٹ پروف، وداؤٹ بیس ہم کو نہیں بھیجا، وہ آیتیں اس کی طرف نشاندہی کرتی ہیں جو یہ کہتی ہیں الستو بربکم قالو بلا، جب انسان کو آدم کی اولاد کی شکل میں آدم کے صلب سے پیدا کیا گیا اور اس مرحلے ولادت میں اس سے پوچھا گیا کیا میں تیرا رب ہوں، تو جواب ہماری فطرت نے دیا قالو بلا، ہاں ہاں تو ہمارا رب ہے، تو جب دنیا میں آ گئے تو رب کی شناخت کے ساتھ آئے، پہچان کے ساتھ آئے اور فطرت کے ساتھ آئے، اقم وجہک للدین حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، خلقت میں اللہ کی ہم نے تصدیق کی الستو بربکم کے ذریعے سے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں ہاں ہاں ہے، یہ ہمارے اندر میں فطرت میں موجود ہے، یہ ابتدائے دین بنتا ہے. حدیث معروف رسول ہے اول الدین معرفت اللہ، اول الدین معرفت اللہ وآخرہ تفویض الامر الیہ، اور دین کی انتہا یہ ہے، آخر یہ ہے کہ اپنے تمام افیئرز کو اس کے حوالے کر دو. معرفت ہو گئی اللہ کی، اور اللہ نے کہا کہ اب جب تمہیں ہماری ابتدائی معرفت ہو گئی ہے، ہماری اچھائیاں تمہیں نظر آنے لگی، اب تمہارے لیے ہمارے اچھائیوں کو کس کرنا ہے، ایکوائر کرنا ہے. اب تمہارا کام ہمارے اچھائیوں کو کس کرنا ہے، اختیار کرنا ہے. تم میں سے جو سب سے زیادہ ان میں کامیاب ہوگا، ہمارے خوبیوں کو اپنانے میں، وہی سب سے زیادہ ہمارے یہاں صاحب عزت اور وقار ہوگا. انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے با عزت وہ ہے کہ جو اللہ کا سب سے زیادہ لحاظ رکھتا ہے، پرواہ کرتا ہے. جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو اللہ کی پرواہ کرنا، اللہ کا تقویٰ کرنا انسان کے اندر بڑھتا جاتا ہے. اگر یہ احساس بڑھتا جائے تو انسان کا رنگ اللہ کی اخلاق کی بنیادوں پر بدلتا جاتا ہے. وہ حدیث کے تابع ہوتا ہے کہ تم اپنے آپ میں اللہ کی خوبیوں کو بھر لو. تقلق بے اخلاق اللہ، اپنی خلقت میں، اپنی بنوٹ میں، یہاں یہ فریڈم انسان کو دیا ہے. آزادی دے کر تو پستر بن سکتا ہے، تو بہتر بن سکتا ہے، تو اعلیٰ بن سکتا ہے، تو اسفل بن سکتا ہے. قرآن کی آیتیں، میں نے آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں. یا تو اعلیٰ بن سکتا ہے، یہ تیرا اختیار ہے. خلق الموت والحیات لنبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت کو اور حیات کو اس لیے خلق کیا ہے کہ تمہیں آزما لیں کون تم میں اعمال کے حساب سے سب سے زیادہ بہتر ہے، سب سے زیادہ اچھا ہے. اور جس عمل میں تقویٰ نہ ہو وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، قرآن کی وہ آیت جو حابل اور قابل کے درمیان ہوئی تھی، پہلی ابتدائی خلقت، پہلا دنیا میں پیدا ہونے والا آدم کی اولاد کا قصہ ہم کو پیش کیا جا رہا ہے. ایک کی قربانی قبول ہو رہی ہے، دوسرے کی نہیں ہو رہی ہے. فرق اتنا ہی بتا رہا ہے قرآن، نہیں قبول کرتا اللہ سوائے ان کے کہ جو متقین ہیں. یعنی قابل متقی نہیں تھا، حابل متقی تھا. حابل کی قربانی قبول ہوئی، قابل کی یعنی قربانی آپ لے لیں اعمال کو، قربانی بھی ایک عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جو اللہ چاہتا تھا آپ نے سیکریفائس کیا، اگر آپ کے سیکریفائس میں قربت خدا ہو تو وہ قبول ہے، تقوی کی بنیاد ہے. اور اگر قبول نہ ہو تو تقوی کی بنیاد نہیں ہے. تو ہوتے ہوتے اللہ کا وجود انسانی وجود پر اثر انداز کر رہا ہے انسانی اختیار سے، ورنہ یہ سب گفتگو ہی نہیں ہوتی. انسان کو اختیار ہے بھی، تبھی کہا جا رہا ہے نا تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور اولی الامر کی. یعنی نہ کریں تو بھی ممکن ہے، اللہ کو مانے تو بھی ممکن ہے، قیامت کو مانے تو بھی ممکن ہے، سب ممکنات میں سے ہے. یہ ممکن کے دائرے کو قرآن بھر رہا ہے ہدایت کے ذریعے سے. اگر تم اس قرآن کی ہدایت کو جو تمہارے امکان کے دائرے کو کور کر رہا ہے، اور پورے کا پورا کور کرے گا، پورے کا پورا کور کرے گا. کوئی چیز قرآن نہیں چھوڑتا. یہ تبیان ہے، واضح طور پر بیان کرنے والی قرآن کی کتاب ہے. ہر چیز کا، ہر خشک و تر کا اس میں بیان ہے، قرآن کی آیت ہے. ولا رجب ولا یابس الا فی کتاب المبین، کوئی سوکھی اور خشک اور تر چیز ایسی نہیں ہے جو ہم نے اس کتاب میں نہیں بتلایا ہے. تبیان لکل شے، ہر چیز کا اس میں بیان ہے، ہدایت سے مربوط کوئی چیز پاسبل ہی نہیں ہے کہ قرآن نگلیکٹ کرے، اس میں امامت خصوصاً توجہ کا محتاج ہوں، توجہ کا محتاج ہوں. ایک سلواد بھر دیں، محمد وآل محمد. خصوصاً جب رسول کے بعد کوئی اور رسول اور نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے. اب ایسی حالت میں اگر ہم کو رسول کے بعد کیسے ہم کو رہنا ہے، اس کے بارے میں نہ بولا جائے نہ سمجھایا جائے، اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے جو اپنے لیے دعویٰ کر رہا ہے کہ کھلا واضح بیان ہوں تبیان لکل شیء، امامت جیسے موضوع کو، لیڈرشپ جیسے موضوع کو جو حیات انسانی کے لیے بے انتہا ضروری ہے، خصوصاً جب اللہ کی وحی کا نظام کٹ جائے گا، رسول کے بعد اللہ کی وحی کسی اور کو نبی کے اور رسول کے عنوان سے آنے والی نہیں ہے. خاتم الانبیاء والمرسلین ہم کہتے ہیں نا، قرآن بھی کہتا ہے خاتم النبیین. تب کوئی جب نبی نہیں آئے گا تو رسول کا تو چانس ہی نہیں ہے، کیونکہ رسول نبیوں میں سے جو اعلیٰ ہوتا ہے ان کو اللہ و رسول کا مقام دیتا ہے، اور رسولوں میں جو اعلیٰ ہو جاتے ہیں ان کو امام کا مرتبہ دیتا ہے. جیسے کہ ابراہیم کو ہم سورہ بقرہ کی 124 آیت میں دیکھتے ہیں، ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات فتمہن قال انی جاعلک للناس اماما فقال ومن ذریتی قال لا ینال احد الظالمین. جب اللہ نے آزما لیا ابراہیم کو کئی باتوں سے اور انہیں ان باتوں کو پورا کر دیا، آزمائش، اور ابراہیم نے پورا کر دیا، تو اللہ نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں پر امام بنا رہا ہوں، انی جائلوں کا لننا سے، میں تمام لوگوں پر تم کو امام بنا رہا ہوں. جیسے یہ بات پتا چلا ابراہیم کو، پتا چلا کہ یہ چیز امامت والی میرے مر جانے کے بعد بھی مانا رکھتی ہے، رسول تھے، رسول کو امامت ملی. فرق بتلا دوں رسول اور امام میں، رسول وہ ہے جو پیام پہنچاتا ہے، اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے بلاغ کے علاوہ، تبلیغ کے علاوہ، بلاغ اور تبلیغ کے ایک معنی ہوتے ہیں. وما علینا الا البلاغ. جب قرآن کہتا ہے رسول کے، رسول کہہ دو ان سے کہ مجھ پر سوائے تبلیغ کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. بلاغ اور تبلیغ دونوں ایک ہی چیز کے مصادر ہیں، انفینیٹیوز ہیں، ایک ہی معنی رکھتے ہیں. تو اب جب رسول کو خالی پیام پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اور اسی بنیاد پر لا اکراہ فی الدین ہے، لوگوں تک دین کو پہنچانے کا کام رسول کرتا ہے، ان پر حکم کرنے کا کام رسول نہیں کرتا. اب لوگ جب مان لیتے ہیں رسول کو اور کہتے ہیں کہ اب آپ جو باتیں بتلاتے ہیں وہ ہم قبول کرتے ہیں، لیکن ہمیں بہت سی اور چیزیں چاہیے، جیسے کہ سوسائٹی کو چلانے کے لاز، اور پھر وہ لاز سمجھنے کی بات نہیں ہے، ان لاز کو اپلائی کرنا پڑتا ہے، ایگزیکیوٹ کرنا پڑتا ہے. تو جب لوگ رسالت کو قبول کر لیتے ہیں تب سوسائٹی میں لاز کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں. جب لوگوں میں وہ صلاحیت ڈیولپ ہونے لگتی ہے تو اللہ اپنے طرف سے اسی رسول کو امام بنا دیتا ہے، جس طریقے سے یہاں پر ابراہیم کو امام بنایا اور اعلان کیا. اور ابراہیم نے کیا کیا؟ قال ومن ذریتی، اور میری ذریت کے بارے میں بول، مالک میں تو بن گیا، میرا کام یہاں ختم ہونے والا نہیں ہے کہ میں امام بنوں اور ختم ہو جاؤں اور امامت کی آگے ضرورت نہ ہو، آگے ضرورت نہ ہو، امامت کی آگے ضرورت ہے. اب جب ضرورت ہے تو سب سے زیادہ مستحق اس نبوت کا لینے والا میرے بعد جب میرا بچہ ہوگا تو کیا اس کو امامت بھی ملے گی؟ تو اگر ہم قبول کرتے ہیں کہ جناب ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور اسماعیل یہ نبی ہیں، رسول ہیں، یہ قبول ہے، سب کو قبول ہے، کرسچنز کو بھی قبول ہے، جوز کو بھی قبول ہے، مسلمانوں کو بھی قبول ہے. اب ابراہیم کا سوال اس سے آگے بڑھ رہا ہے، نبوت کا تو مجھے اندازہ ہے، امامت کی بات کر، اللہ سے تقاضے امامت کا اپنی اولاد کے لیے، اپنی پروجنی کے لیے ہو رہا ہے قرآن میں، اور اللہ تنقید نہیں کر رہا ہے ان کو، میں دیکھ لوں گا تم کیوں بول رہے ہو. اللہ نے کریٹیسائز نہیں کیا ابراہیم کو، کہا کہ میرا پوسٹ ظالمین تک ہو کر نہیں رہے گا، وہاں تک نہیں جائے گا، جو بھی تمہاری ذریت میں سے ظلم کرنے والا ہوگا وہ کبھی امام نہیں بن سکتا، وہ میرے لاس کو ایگزیکیوٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے لاس عدالت کے لیے ہیں، میرے لاس عدالت کے لیے ہیں، ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے. ظالم کے ہاتھ میں عدالت کرنے کا قانون دے دیجئے اور اس کے بعد دیکھیے اس قانون کو لے کے کیسا ظلم کرتا ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں وہی انڈین کانسٹیٹیوشن ہے، لیکن جو ججمنٹس آ رہے ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ اس کانسٹیٹیوشن کی بیسس کے اوپر وہ ججمنٹ آ ہی نہیں سکتا. بابری مسجد کا ججمنٹ لے لیجئے گا، واضح دلیل، اور کتنے ججمنٹس بولوں، آ ہی نہیں سکتا. بیسک رائٹس میں سے رائٹ ٹو پراپرٹی ہے اور رائٹ ٹو ریلیجن ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کے. ایک ایسی مسجد جو 500 سال سے زیادہ تقریباً پرانی ہو گئی ہو، 1528 میں لگ بھگ 500 سال ہو جائیں گے، اور چند سال میں 7 سال میں لگ بھگ 500 سال پرانی ہو گئی ہو، اس کے ٹائٹل پر گفتگو کی جا رہی ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کہ پرانی بلڈنگوں کے ٹائٹلز کے بارے میں ڈسکس نہیں ہوتا. آپ کو ایسے کئی وقف ہیں جو 100 سال پرانے ہیں جس کے آپ کو کلیئر ڈاکیومنٹس نہیں ہیں، مساجد 100 سال پرانی ہے جس کے ڈاکیومنٹس اویلیبل نہیں ہیں، ان کو مسجد سمجھا جاتا ہے، اسی طریقے سے مندر سمجھا جاتا ہے. کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ مندر کے ڈاکیومنٹس لاؤ، یہ مسجد کے، یہ گرجا کے ڈاکیومنٹس لاؤ، کوئی نہیں پوچھتا. پوری پرنسپلز کو کھندل دیا گیا، اجاڑ دیا گیا، تباہ کر دیا گیا. کیوں؟ کہ آخرت کا اور اللہ پر ایمان ختم ہو چکا تھا. یہ سیکولر جسٹس کا سسٹم ہے جو اللہ کے نور سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا. قرآن کہتا ہے اللہ نور السماواتی والارض، اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. یہ ظلمتوں میں رہنا چاہتے ہیں، نہ ان کو خوف قیامت ہے، نہ ایمان باللہ ہے. حکم دے دیا، حکم دے دیا، اور حکم چل گیا، اس لیے کہ پاپولر ویو میں یہ چیز قابل قبول تھی. تو پتا چلا عدالت پاپولر ویو کو قبول کر کر اس کو رائج کرنے کا نام ہو گیا. یہ جورسپرڈنس ہے، یہ قانون سازی ہے، یہ روش ہے سیکولر قانون کی. اللہ کہتا ہے کہ تم اپنے خلاف گواہ بن جاؤ، اپنے ماں باپ کے خلاف گواہ بن جاؤ، اپنے رشتہ داروں کے خلاف بن جاؤ. حق اس چیز کا نام ہے کہ تمہارے خلاف بھی تمہیں گواہی دینی پڑے گی اگر تمہارا حق وہاں نہیں ہے. پاپولر ویو کی بات کہاں چل رہی ہے؟ ایک مشہور قصہ نقل کیا جاتا ہے مولا کے بارے میں کہ مولا کی زرہ گم ہو گئی تھی، کسی یہودی کے پاس نکلی، مولا کے پاس اس کے خریدنے کا کوئی اس وقت پروف نہیں تھا. کورٹ میں کیس گیا، مولا کے پاس پروف نہیں تھا، مولا خلیفہ تھے. مولا نے پیش کیا کہ میری ہے، اس نے قبول کرنے سے انکار کیا. بات اس بات پہ ہے کہ پروف لائے، اس وقت مولا کے پاس پروف نہیں تھا، حق تھا لیکن اس بات کرنے کا اس وقت پروف نہیں تھا. جج نے فیصلہ دے دیا، جج نے فیصلہ دے دیا. یہودی کو احساس ہوا کہ یہ خلیفۃ المسلمین ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ ان کی ہے، مجھے کہیں سے مل گئی تھی، آج ان کے پاس کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو آ کے بولے کہ ان کی تھی. اس نے قبول کیا، اس نے قبول کیا. کسی اور جگہ پر دیکھا جا سکتا ہے کہ خلیفہ کی چیز جو اس کی خود کی ہو وہ چھوڑ دے یہ کہہ کر کہ میرے پاس کیونکہ اس وقت دلیل نہیں ہے تو میں اسے طلب نہیں کروں گا، مگر یہ کہ وہ اقرار کرے. اس نے اقرار کیا، یہ ہوتا ہے. وہ کیا لیتے ہیں آپ، باغ فدق کو علی نے جب خلیفہ ہو گئے تو اسے حاصل نہیں کیا، جانتے ہوئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر گوشے یہ دیا تھا، فاطمہ کو یہ دیا تھا. یہ بات علی کے خلافت کے ختم ہونے کے 60 سال کے بعد عمر ابن عبدالعزیز نے یہ باغ علی کی اولاد کو واپس پلٹایا، پانچویں امام کا دور. 60 سال کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ کے پاس پروف ہو گیا کہ یہ پراپرٹی جناب فاطمہ الزہرا کی تھی. علی کو پتا نہیں تھا، علی کو تو پتا تھا نا، مگر ہوتا کیا تھا کہ اگر علی خلیفہ بننے کے بعد لے لیتے تو کہتے تھے بیت المال کو حصہ اپنا کر لیا. تو مولا نے فقط ایک جملہ کہا، کچھ لوگوں نے اس کی طرف نظر کی اور کچھ لوگوں نے اسے نظریں پھیر لی. اپنے حق سے اقتدار رکھتے ہوئے نظر پھیر لینا، جو آپ کے مقابل کا خلیفہ 60 سال بعد آتا ہے اس کے پاس پروف اویلیبل ہوتا ہے، کوئی نئی دستاویز نہیں ملی تھی. جتنی دلیل علی کے پاس تھی اس کا کچھ حصہ عمر ابن عبدالعزیز کو ملا تھا، جس پر اس نے حکم دے دیا کہ یہ تو حق فاطمہ کا اور اولاد فاطمہ کا ہے. امام اس کو بولتے ہیں، امام اس کو بولتے ہیں کہ جو اپنی ہونے والی چیز پبلک منفعت کے لیے اور ایک لا کو قائم کرنے کے لیے اس پر اصرار نہیں کرتا. فدق کو اس لیے نہیں لیا کہ عام پبلک کے ذہنوں میں یہ آئے گا کہ بیت المال سے خلیفہ نے اپنے لیے کوئی چیز لے لی، سمجھنے والے یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ یہ حق تھا بول کر لی. تو کہا وہ اتہام کیونکہ ہے تو وہ اتہام بھی مجھے نہیں چاہیے، کسی اور کو جو غیر ہو اور مخالفین میں ہو وہ آئے گا تو دیکھ لیں گے. اور ہوا ویسے ہی، کچھ لوگوں نے اس کی طرف نظریں کی، کچھ لوگوں نے پھیر لی، اور پھر وہ زرا کا بھی مسئلہ وہی تھا. آپ کے پاس اس وقت اگر دلیل نہیں ہے تو آپ کو اپنے پوزیشن سے فائدہ اٹھانے کا اختیار نہیں ہے، یہ بھی ثابت کر دیا. تو دنیا میں خدا کی طرف متوجہ ہو کر کام کرنا دین کی اساس ہے اور بنیاد ہے. آج سب سے بڑا پرابلم یہی ہمارے پاس آ چکا ہے کہ آج امامت کا تصور مسلمانوں میں کم ہونے کے نتیجے میں مسلمان بالکل اپنی سوسائٹی کو آرگنائز کرنے سے قاصر ہو چکا ہے، انکیپیبل ہو چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں سیکولر طاقتیں اپنے آپ کو ہم پر غالب کرنے کے نتیجے میں آج ہماری سوسائٹی تتر بتر ہو جا رہی ہے. مسلمانوں میں آپس میں اتفاق ختم ہو چکا ہے، کیونکہ لیڈرشپ کو قبول کرنے کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، کسوٹی ختم ہو چکی. وہ لوگ ظالمین کو لیڈر مان رہے ہیں اور ہم کو یہ ہے کہ ہم ظالم کو لیڈر مانے، نیک کو لیڈر مانے، بد کو لیڈر مانے، فاسق کو لیڈر مانے، عادل کو لیڈر مانے. اکثر کے پاس یہ تصور آ چکا ہے کہ لیڈر کچھ بھی ہو ہم کو ماننا ہے، چاہے وہ فاسق ہو یا فاجر. برادرانہ نے اہل سنت کے پاس ایک تصور ہے، سلے خلف کل برن و فاجر، تم نماز پڑھ سکتے ہو ہر نیک اور فاسق کے پیچھے. سوسائٹی میں نیک اور فاجر کو ایک لیول پر لا دیا جا رہا ہے. فتویٰ کس نے دیا؟ ان لوگوں نے جو فسق اور فجور کرنے والے حکمرانوں کے طرفدار ان سے پیسہ لے کر ہو چکے تھے. تو انہوں نے کہا معلوم ہے پوری دنیا کو کہ تم شراب خور ہو لیکن تم پھر بھی نماز جمعہ پڑھا سکتے ہو. اب جب اللہ کیا ذکر اللہ کے نام پر خطبہ پڑھا جا رہا ہے وہ انسان کے ذریعے سے کہ جو خود شراب خور ہے تو پھر کیا ہوگا؟ قوم میں ملت میں تقویٰ پھیلے گا یا فسق و فجور پھیلے گا؟ یہ مشکلات پیش آنی شروع ہو جاتی ہیں اگر ہم امامت کے موضوع کو سیریسلی آج کے دور میں ڈیل نہ کر سکیں. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, کہتے ہیں کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت, وہ کوہنا دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو, یعنی ان لوگوں میں آج کے دور میں, ان کے دور میں آج سے 80 سال پہلے جو امامت کی قدرت رکھتے ہیں ان کے پاس کیپبلٹی ہے, نیک ہیں, شریف ہیں, علم بھی رکھتے ہیں دوسروں کے مقابل میں, لیکن جب پوزیشن لینا پڑتا ہے امامت کا تو یہی سیکولر نظام کے پیرو بن جاتے ہیں. کر سکتے تھے جو اپنے زمانے کی امامت, وہ کوہنا دماغ, وہ میچور مائنڈ اپنے زمانے کی پیروی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ زمانہ بدل چکا ہے, اللہ کا ذکر اور اللہ کی بلندی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اللہ کی بلندی اور بزرگی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. آبویسلی قرآن سے یہ چیزیں اگر نہ ملیں تو پھر قیامت کو بھی ہم دھندلا دیکھیں گے, اور دھندلی قیامت کی نظر میں ہمارے اعمال جس طریقے سے آئینے پر گرد ہو جائے تو اس میں صورت نظر نہیں آتی. ہماری قیامت کے آئینے پر کافی گرد جمع ہو چکی ہے, قیامت میں ہمارے اعمال کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں. آج کا میرا عمل مجھے اگر قیامت میں نظر آنے لگے تو میں کیا عمل کروں گا؟ وہ تقوی کی بنیاد پر رہے گا, اور وہ عمل اگر میں نہیں سمجھ سکتا تو وہ تقوی کی بنیاد پر نہیں ہوگا. تو ہم نے اپنے خدا پر ایمان کو کمزور کر لیا, قیامت پر ایمان کو کمزور کر لیا. یہ آیت کا وہی نتیجہ نکلا کہ یہ چیز اگر چھوڑ دو گے تو اطیع اللہ اطیع الرسول واولی الامر منکم ممکن ہی نہیں ہوگا. قرآن کوئی لفظ کوئی بات بغیر مقصد کے نہیں کرتا, اور قرآن ہدایت کی کتاب ہے, ھدی للناس ہے و ھدی للمتقین, دونوں قرآن کی آیتیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سورہ بقرہ شروع ہوتا ہے, فاتحہ کے بعد کا پہلا سورہ, آتے ہی ہدایت کی بات ہوتی ہے, ھدی للمتقین, ہدایت ہے متقین کے لیے. اور آیتوں میں آگے مل جائے گا کہ ھدی للناس ہے. تو دو سطح پر ہدایت کرتا ہے قرآن, ایک تو ناس کے لیول پہ جنرل پبلک کے لیے, اور دوسری طرف متقین کے لیے. اگر امامت کی گفتگو قرآن چھیڑ رہا ہے تو یہ ھدی للناس بھی ہے, ھدی للمتقین بھی ہے. آپ اس کو اندیکھا نہیں کر سکتے. اندیکھا اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آج کا ہمارا دور, پھر علامہ اقبال کی یہ شعر کا سہارا لیتا ہوں, عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے, عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے, قبض کی روح تیری دے کر تجھے, قبض کی روح تیری دے کر تجھے فکر معاش. روٹی کے جھگڑے میں ڈال ڈالا گیا, روٹی کے جھگڑے میں ڈال ڈالا گیا. کوئی جانور ایسا ہوتا ہے کہ جو روٹی کے بارے میں پریشان ہو؟ چھوٹا سا کیڑا صبح ہوتی ہے نکلتا ہے, صبح صبح ہوتے وقت آپ چڑیوں کو دیکھتے ہیں جو اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں, سب کو پتا ہے کہ پیٹ بھر کے سوئیں گی. یہ ہم ہو گئے کہ فکر معاش نے ہماری روح قبض کر لی. اب جب ہماری روح ہی نہیں رہی, اور روح وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے اللہ حکم کرتا ہے انسان کو, اللہ حکم کرتا ہے انسان کو, اب جو حکم لینے والی چیز ہے روح وہ کمزور ہو گئی. اب کمزور روح سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ اب وہ اللہ کا کام کرے, طاقتور ہوتی تو کر پاتی. حاضر کا زمانہ, عصر حاضر نے اسے ہی قبض کر لیا, تو یہ مردہ روح کس طریقے سے دنیا میں اللہ کا کام کرے گی؟ تو پھر یہ ریوائیول کیسے ہوگا, ریوائیول کیسے ہوگا؟ پھر علامہ اقبال کہتے ہیں سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ہم نے صداقت چھوڑ دی, ہم نے عدالت چھوڑ دی, ہم نے شجاعت چھوڑ دی, یہ سب چیزیں چھوڑ دی, تو اب امامت کی گنجائش کہاں پر رہی؟ امامت کی بنیاد ہی نہیں رہی. جب امامت کی بنیاد سوسائٹی سے ختم ہو گئی تو اس کے بعد فری فار آل ہو گیا, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. افسوس ہے, صد افسوس کہ ائمہ کے ماننے والوں کے درمیان امامت کا تصور ختم ہو چکا ہے. شیرہ صاحب کے وہ لوگ جو امامت کو نہیں مانتے, آگے کی مجالس میں اس موضوع کو اور روشن کروں گا اور ثابت کروں گا کہ ہم نے امامت کا مفہوم بالکل ہی بگاڑ دیا ہے, جس کے نتیجے میں ہمارے یہاں بھی وہی کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں کہ جو برادران اہل سنت کے پاس ہیں, یا عمومی طور پر آج کی سوسائٹی میں چاہے وہ مسلمان ہو, کرسچن ہو, ہندو ہو, بدھسٹ ہو, جو ہو, سب میں ہو گیا ہے. ہم سب کے سب ایک ہی کیفیت پہ آ چکے ہیں, دوسروں کے پاس کلیئر کٹ کانسیپٹ امامت کا نہیں ہے. افسوس یہ کہ ہمارے پاس رکھتے ہوئے ہم آ گئے. مولا نے فرمایا ان امرنا صعب مستصعب, دیکھو یہ ہمارا امامت کا جو افیئر ہے نا, یہ مشکل ہے, بہت ہی مشکل ہے. کیوں کہا ان امرنا صعب مستصعب, یہ ہمارا جو افیئر ہے, امامت کا ایشو ہے, یہ صعب ہے, مشکل ہے, مستصعب ہے, بہت ہی مشکل ہے. اس لیے کہا کہ اس میں شدت کی ضرورت پڑتی ہے, اللہ پر ایمان کی اور قیامت پر یقین کی. جو یہ آیت کے ذیل میں شدت سے ایمان کی اور شدت سے قیامت میں یقین رکھنے کی. اللہ پر ایمان کیوں؟ حکم کا سلسلہ چلتا ہے قرآنی منطق میں محبت سے, شدت کی محبت سے. الذین آمنوا اشد حبا للہ, قرآن کی آیت, وہ لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں شدت سے اللہ کی محبت کرتے ہیں, اور کرتے ہیں جب شدت کی محبت, تو اللہ کیا تقاضا کرتا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو, ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ شدید محبت کرتے ہیں اللہ سے. ایک آیت. دوسری آیت, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ رسول کی اتباع کرو. فتبعونی, رسول کہہ دو ان سے کہ تمہاری اتباع کریں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اب خدا تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا. مالک, تیرے سے محبت ہوئی, رسول کی اتباع ہوئی, پھر تو یہ کیا کر رہا ہے ہم سے؟ تو تجھے تو پہلے سے بھی محبت تھی, کہا کہ تم کو بھی میرے پر پہلے سے ایمان تھا, اس لیے کہا نا تم کو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ ویوم الاخر. تو جیسا تمہارا ایمان ایک سطح کے بعد دوسرا ہوتا ہے, میری محبت بھی ایک سطح کے بعد دوسری سطح پر جاتی ہے. یہی کیفیت بنتی ہے تمہارے بلند ہونے کی. تم اتباع کرتے جاؤ, میری محبت بڑھتے جائے گی. محبت بڑھنے کا نتیجہ یہ نکلے گا, تم کو وہ چیزیں جو تمہارے گناہ ہیں, مجھ سے جو دور رکھتے ہیں, ان کو صاف کروں گا. تم میں اور طاقت پیدا ہوگی میری اتباع کر کے میرے سے قربت پانے کی. تم میں اور طاقت پیدا ہوگی اس حد تک کہ تم کو میرا قرب محسوس ہوتا رہے گا. تمکو میرا خر اور دنیا میں تمہیں کچھ بھی اس کے عوض دے دیا جائے تو تم اس کو قبول کر نہیں پاؤ گے. یہ کیفیت عصمت ہے, یہ کیفیت عصمت ہے کہ جہاں پر انسان کے سامنے کائنات کو رکھ دیا جائے اور اس انسان سے کہا جائے کہ ایک نظر اپنے رب سے ہٹا دے, ایک نظر اپنے رب سے ہٹا دے, وہ راضی نہیں ہوگا, وہ راضی نہیں ہوگا. اسی بنیاد کو محکم کرنے کے لیے آیتوں پر آیتیں پیش کی گئی ہیں. جب اللہ نے اپنی معرفی کی تو پھر ہم کو بنایا, بہترین بنایا, تبارک اللہ احسن الخالقین کہا ہم کو بنانے کے بعد. لیکن اور ایک چیز جو کہی ہے وہ بہت زیادہ مہم ہے. وہ آیت ہے جہاں پر اللہ کہتا ہے ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جن و انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ میری عبادت کریں. اس کا صاف مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے آزادی دی ہے انسان اور جنوں کو تو یہ آزادی عبادت کرنے کے لیے دیا ہوں اپنی مرضی سے, نہ کہ یہ آزادی تمہیں دی گئی ہے گناہ کرو اپنی مرضی سے. ما خلقت الجن والانس کا مطلب یہ ہوتا ہے الا ليعبدون, یعنی دیکھ لینا یہ آزادی تو ہے, مزہ تو وہ ہے کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ تم کو اختیار ہے برائی کو اختیار کرنے کا اور اچھائی کو اپنانے کا, لیکن میں نے جو تمہیں چھوٹ دی ہے وہ اچھائی کو اپنانے کی ہے. اس لیے کہا ہوں لائق رہا فی الدین, کیونکہ تمہارے پاس وہ قدرت موجود ہے کہ تم مجھے پہچان کر حرکت کر سکتے ہو. اور ایک آیت یہاں پر آ کر مدد کرتی ہے, انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے خشیہ کرتے ہیں, اللہ سے اوہ میں رہتے ہیں, اللہ سے علم کی بنیاد پر خوف فقط اور فقط علماء کر سکتے ہیں. علماء سے مراد وہ لوگ جو اللہ کو پہچانتے ہیں. آپ کی جیسے اللہ کی پہچان بڑھ جائے گی آپ کا جو کنڈیشن ہے وہ اللہ کے مقابل میں اوہ کا ہو جائے گا. آ کے معنی انگریزی میں اگر ہم لے لیں, فیئر اکمپنیڈ وتھ وینریشن, اللہ کے سامنے خوف بھی ہے لیکن اس کی عظمت کا خوف ہے, اس کی عظمت کا خوف ہے. خشیہ کہتے ہیں کسی کی عظمت کے سامنے خوف کرنا, ورنہ آدمی کسی کی چیز سے بھی ڈر سکتا ہے. ڈرنے کے لیے کوئی خاص چیز کی ضرورت نہیں ہے انسان کے لیے, اندھیرے سے ڈر سکتا ہے, کسی جانور سے ڈر سکتا ہے, ڈرنے والے بیوی سے بھی ڈرتے ہیں, ڈرنے کے لیے بہت ہے. لیکن اللہ کا ڈر عظمت کی طرف سے ہوتا ہے, یہ ڈر عظمت کا ڈر ہے. یعنی اللہ کی عظمت ایسی ہو جائے کہ جب لبیک کہیں تو پیلے پڑ جائیں. اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے ہمارا امام, لبیک کہہ کر پکار رہا ہے میں آگے آؤں حج کے لیے آیا ہوں, پیلا پڑ رہا ہے کہ ادھر سے اگر آواز نہیں آئی کہ آ جا میں قبول کرتا ہوں تو کیا ہوگا. میری کمی کو میرا رب اگر دیکھ لے تو وہ کیا کرے گا, یعنی کمال پر ہیں لیکن اللہ کے سامنے اپنی کمی کا احساس ہے. وہ کمال ہی کیا کہ جو اللہ کے سامنے کسی کو کمال نظر آئے, توجہ کا محتاج ہوں, وہ کمال ہی کیا, اس کو کمال کیا کہیں گے کہ جو اللہ کے سامنے آدمی اترا کر کہے کہ یہ میرا کمال ہے, اس کو کمال نہیں کہتے, اس کو کمزوری کہتے ہیں. اللہ کے سامنے تو سوائے بندگی کے کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی. حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ کی جنت میں فقط اللہ کی رحمت سے جائے گا جو کوئی جائے گا, چاہے وہ رسول کیوں نہ ہو. اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے رکھ کر کوئی کچھ نہیں جا سکتا, کیونکہ وہ اعمال تک پہنچانے کا کام خود اللہ نے کیا ہے. बच्चे को मां पेट में लिए लिए फिरती है, डिलीवर करती है। अब किसी शक्ल से वो बच्चा मां पर एहसान जता सकता है? अगर जताएगा तो क्या कहा जाएगा? नाखलाफ। जो भी करे जिंदगी में मां के लिए नाखलाफ। अरे वो अल्लाह तो वो मां को भी लेके आगे बढ़ा है, मां को पेट में रखने की सलाहियत उसने दी है, मां को डिलीवर करने के काबिल उसने बनाया है। तो वो जो मां पर तुम इतरा नहीं सकते अब मैं कुछ हो गया कहकर, तो तुम उस अल्लाह के सामने क्या करोगे जो तुम्हें पैदा किया मां के बतन से? ये बंदगी की कैफियत जरूरी होती है, तब जाके अपने आप को अल्लाह के सामने इतना छोटा महसूस करते हैं कि अल्लाह की मर्जी के सामने अपने आप को सिफर कर देते हैं, सिफर कर देते हैं। मिनन्ना से मैं यश्री नफ्सहू इब्तगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद, ये आयत आती है। लोगों में वो भी होते हैं जो अपने आप को बेच देते हैं अल्लाह की मर्जी हासिल करने के लिए, अल्लाह के प्लेजर को हासिल करने के लिए, कि तू हमसे राजी हो जा, हमारी मर्जी कुछ नहीं, तेरी ही मर्जी, तू मर्जी का मालिक है, हम तो गुलाम हैं। कोई नहीं आता अल्लाह के सामने मगर बंद अब्द बनकर, कुरान की और एक आयत, कोई नहीं आता अल्लाह के सामने मगर अब्द बनकर, ये कुरान की और एक आयत। तो ये शिद्दत की बंदगी उबूदियत जब तक न हो इंसान में, वो न रसूल बन सकता है न वो इमाम बन सकता है, और अगर बन गया तो सिवाय जुल्म करने के कुछ नहीं करेगा। तो अल्लाह के तरफ से अगर रिसालत दी जाएगी तो उसी को दी जाएगी जो ये शरायत को पूरा करे। कुरान में कहा जा रहा है अल्लाह बेहतर जानता है किसको रिसालत अता करे। जब अल्लाह बेहतर जानता है किसको रिसालत अता करे, तो अल्लाह बेहतर जानता है किसको इमामत अता करे। वजअलना मिनहुम अइमतन यहदूना भी अमरिना लम्मा सबरू व कानू भी आयातिना यूकिनून। अल्लाह कह रहा है बनी इसराइल के बारे में, हमने करार दे दिया उनमें से कुछ को अइमा, हमने करार दे दिया बनी इसराइल में से कुछ को इमाम, अइमा करार दे दिया। यहदूना भी अमरिना, जो हिदायत करते हैं लोगों की हमारे हुक्म की बुनियाद पर। कब किया? लम्मा सबरू, जबकि उन्होंने सब्र किया। कह के लिए सब्र किया, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की मर्जी के सामने खत्म कर दिया। लम्मा सबरू व कानू बे आयातिना यूकिनून, और हमारी निशानियों पर यकीन कर लिया, यानी ऐसा यकीन कर लिया कि निशानी का मतलब यह है कि जिस चीज की तरफ निशानी हो रही है वो वाजे तौर पर नजर आए, वरना उसको निशानी नहीं कहेंगे। मैं कोई चीज को पॉइंट आउट करता हूं कि जो यहां से 10 किलोमीटर पे हो, आप कहेंगे ये कोई पॉइंट आउट करना हुआ? कोई आप ऐसी चीज को पॉइंट आउट कीजिए जो मैं देख सकता हूं, मैं तवज्जो इधर उधर कर रहा हूं, आप सही डायरेक्शन पे बताइए जो मेरे विजन में है। कानू भी आयातिना यूकिनून का मतलब यह है कि वो लोगों को आयात ने, अल्लाह की निशानियों ने अल्लाह तक पहुंचा दिया। जब अल्लाह तक पहुंच गए और अल्लाह तक पहुंचने के बाद सब्र किया, आजमाइशों में से गुजारे गए, ये चीज जब हो गई, तो जब इबामत आजमाइशों के बाद इब्राहिम जैसे नबी को मिल रही है, किसी और को बगैर आजमाइश के मिल जाएगी? पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। और बगैर यकीन के मिल जाएगी? मैं आगे की मजालिस में इसका तस्करा करूंगा। यकीन हो जाए अल्लाह के बारे में, जब अल्लाह की जात पर यकीन हो जाएगा और अपनी बंदगी पर यकीन हो जाएगा, तो बंदगी का नतीजा तो कयामत में निकलेगा। तो जब ये देख लेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि अगर पैदा किया हूं तो आजमाया जा रहा हूं, अगर पैदा किया गया हूं तो आजमाइश میں پیدا کیا گیا ہوں, اور حالت آزمائش کا مطلب یہ ہے کہ میں پوری ابتدائی زندگی سے شعور تک پہنچنے تک تربیت میں تھا. ابتدائی زندگی سے پیدا ہونے کے دن سے لے کر جب تک کہ شعور پیدا کیا تربیت میں تھا, ماں باپ استاد دوسرے لوگ کتابیں جو کچھ ہوئے تربیت میں تھا. ایسے ہی مجھے احساس ہوا میرے وجود کا بندگی کا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے, ابتلا اور آزمائش اور امتحان کا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے. وہ انسان جس کو احساس دنیا میں میں آزمایا جا رہا ہوں نہیں ہے, وہ ویسے ڈرائیور کے مانند ہے کہ جس کو رائٹ اور رانگ سائڈ میں فرق نہیں ہے. اگر ٹکر نہیں ہو رہی ہے تو چانس ہے. رانگ سائڈ جانے کا مطلب ہر وقت ٹکر ہو جانا نہیں ہے, لیکن کوئی آدمی آزما لے کہ ہر وقت رانگ سائڈ جائے تو ٹکر ہوگی نہیں ہوگی, یقیناً ہوگی, ہر روز ہوگی. لیکن اگر سبھی رانگ سائڈ جا رہے ہیں تو کیا ہوگا, ٹکر تو نہیں ہوگی. اللہ کے راستے پہ چلنے والا کوئی بھی نہیں ہے, اور اللہ کے مقابل چلنے والے سب ہیں, ہم بھی اس میں شامل ہو گئے. تو اگر ٹکر نہیں ہو رہی ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کی مخالفت کرنے والے سب ہو گئے ہیں. اب جب الٹی گنگا بہہ رہی ہے تو ادھر سے آنے والا ہی خود اپنے آپ کو کنار کر لے گا کہ میں رون دیا جاؤں گا. نیکوں کا حال یہی ہو رہا ہے کہ رون دیے جا رہے ہیں, اس لیے کہ خدا کی پیروی کرنے کے علاوہ ان کے پاس راستہ نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل کربلا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل کربلا ہے. رسول کی رحلت کے ابھی 50 سال مکمل نہیں ہوئے, یہ واقعہ پیش آ چکا. 11 ہجری میں رسول نے رحلت فرمائی, اور ابتدائے 61 ہجری میں, ابھی پورے 50 سال بھی رسول کی رحلت کے نہیں ہوئے تھے, یہ واقعہ پیش آ گیا. یہ عظیم قربانی حسین نے دے دی. وہ حسین کہ جس کے لیے یہ سب چیزیں اظہر من الشمس تھیں, واضح تھیں کہ دین میں رسالت کس کو کہتے ہیں, دین میں امامت کس کو کہتے ہیں, اور کس طریقے سے رسالت امامت کا روپ اختیار کرتی ہے, دھارن کرتی ہے, اور پھر اس کو عملی کرتی ہے. یہ سب انہوں نے بچپن میں اپنے نانا کے اور اس کے بعد اپنے باپ کے کردار میں عملی طور پر دیکھا تھا. عملی طور پر دیکھا تھا کہ امامت کو سوسائٹی میں کس طریقے سے جاری کیا جاتا ہے. یہ پہچان ہے صحیح رسول اور صحیح امام کی. توجہ کا محتاج ہوں. یہ پہچان ہے صحیح امام کی اور صحیح رسول کی کہ جو اپنے کو اور اپنے خانوادے کو ہر بلا میں آگے رکھتا ہے, ہر بلا میں آگے رکھتا ہے. رسول کا کردار لے لیجئے گا, مباہلہ دیکھ لیجئے, حال ہی میں گزری ہوئی تاریخ ہے. رسول نے لعنت کی بات جب مباہلے میں کی کہ جو جھوٹے ہیں ان پر لعنت, تو جو نجران سے آئے ہوئے کرسچینز تھے, مسیحی تھے, ان کے لیڈر نے کہا ہم ٹھیک ہے, کل کا دن مقرر ہوا تھا مباہلہ کرنے کے لیے, یعنی وہ جب دلیل قبول نہیں کرے اور خود دلیل دے نہیں پائے تو رسول نے کہا مباہلہ کر لیں گے, یعنی ہم ایک دوسرے کو یہ کہہ کر لعنت کریں گے کہ اللہ جھوٹے پر لعنت کرے. اگر ہم خدا ناخواستہ جھوٹے ہیں تو ہم پر ہو جائے گی, اگر تم جھوٹے ہو تو تم پر ہو جائے گی. تو ان کے جو بڑا پادری آیا تھا ساتھ, اس نے کہا کہ اگر یہ کل اپنی خانوادے کو لاتے ہیں, اپنی فیملی کو لاتے ہیں, تو ان کے سامنے نہ جانا, کیونکہ کوئی باطل پر اپنے خاندان کو قربان نہیں کرتا, دوستوں کو کر سکتا ہے. کوئی باطل پہ اپنے خاندان کو قربان نہیں کرتا. تو دوسرے دن ہوا کیا, رسول حسین کو گود میں لیے ہوئے, حسن کی انگلی تھامے ہوئے, بی بی فاطمہ زہرا پیچھے, اور ان کے پیچھے امام حضرت علی مولا متقیان. یہ جب نکل کے میدان میں, انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم جزیہ دے دیں گے, ہم لان نہیں کرنے کو آتے. آپ لگاتے جائیے، یہی طریقہ، یہی روش. جب جب پریشانی ہوئی، سب سے آگے کس کو پیش کیا گیا رسول نے جنگوں میں؟ بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، کس کو؟ علی کو. جب اعلان کرنا تھا مکے میں، برات اعلان کرنا تھا مشرکین نے مکہ کے لیے، کہ جو حج کے لیے آتے تھے اطراف کے قبائل میں، کہ آئندہ سال سے وہ حج کو نہیں آ پائیں گے. احتمال تھا کہ شورش ہو جائے، حرکت ہو جائے خلاف میں، کہ ہم تو سو سال سے آ رہے ہیں، آج ہم کو آپ روکنے والے کون؟ کیونکہ ان کی روش جو تھی حج کرنے کی، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا تھی، قرآن کہتا ہے، تو اس کو رکانا تھا. اعلان کے لیے حضرت ابو بکر کو بھیجا گیا، اس کے بعد وہی آئی رسول کے پاس کہ نہیں علی کو بھیجو. یہ سب ثابت ہے تاریخ میں، اہل سنت کی بھی تاریخ میں. علی نے وہ رسک لیا اور جا کر اعلان کیا. خود بھی کہتے ہیں کہ وہ کس قسم کی کیفیت تھی جب میں وہ اعلان کر رہا تھا. تو جب جب پریشانی کا وقت آیا، اپنے نفس کو پیش کیا. ندو ابنانا و ابناکم، نسانا و نساکم، و انفسنا و انفسکم. تو نفس رسول کو پیش کیا. اور خود مولا فرماتے ہیں کہ کوئی مارے کا ایسا نہیں ہوتا تھا جہاں گھمسان جھگڑا لڑائی ہوتی تھی، اور رسول اس میں سب سے زیادہ خطرناک جگہ پر اپنے آپ کو نہ رکھتے ہوں. کئی جنگیں ایسی ہوئی جہاں کے اوپر کامبیٹ انڈیویجول نہیں ہوا، پوری کی پوری فوج ٹکرائی، رسول سب سے زیادہ جہاں پر گھمسان جنگ ہوتی تھی وہاں پر رہتے تھے. اس کو رسول کہتے ہیں. دور رہنے والے نہیں ہوتے، اسی رسول کا یہ نواسا ہے. حسین منی و انا من حسین والا حسین، منیت کے دائرے میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. وہی آئیڈینٹیٹی جو اللہ نے عطا کی تھی، اسی آئیڈینٹیٹی کو امام نے اپنی لحاظ کرتے ہوئے، جب تقاضے بیعت ہوا یزید کی طرف سے معاویہ کے واصل جہنم ہونے کے بعد، تو آپ نے کہا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. پہلی مرتبہ یہ ہوا تھا کہ کوئی خلیفہ نے اپنی زندگی میں بیعت لے لی ہو اپنے جانشین کی، اور وہ بھی اپنے بیٹے کی. مولا کو تلوار لگی، مولا دو دن تک زندہ رہے، لیکن لوگوں نے کہا امام حسن کو خلیفہ بنا دے، کہا کہ نہیں، بیعت نہیں لی. لوگوں نے ہزاروں کی تعداد میں امام پر بعد از شہادت امیر المومنین بیعت کی، اپنے اختیار سے ان کو لائق امامت سمجھتے ہوئے. یہ کانفیڈنس ہوتا ہے اللہ والے کا کہ معرفی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عطر وہ اچھا ہوتا ہے کہ جو آپ خوشبو سن کے بول سکے، وہ نہیں کہ جو عطار بولے. امامت کی خوبیاں ہوتی ہیں جس کو میں انشاءاللہ آگے کے مجالس میں پیش کروں گا. تو یہاں کے اوپر جب اعلان ہوا مدینے میں اور پتا چل گیا کہ معاویہ چلا جا چکا ہے، واصل جہنم ہو چکا ہے، تو تقاضۂ بیعت تین لوگوں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ولید جو وہاں پر گورنر تھا، اس کو خط لکھتا ہے یزید کے تین لوگوں کے ساتھ سختی سے پیش آؤ اور ان کی بیعت لے لو. ایک ابا عبداللہ الحسین، ایک عبداللہ ابن زبیر، اور ایک عبداللہ ابن عمر. عبداللہ عمر کا ایشو ہی نہیں ہے، سوائے امیر المومنین کے انہوں نے تمام خلفاء کی بیعت کی، یزید کی بھی تمام، سوائے امیر المومنین کے بیعت نہیں کی، ان کی نہیں، ان کی یہ خوبی. عبداللہ ابن زبیر جیسے اطلاع ملی بیعت نہیں کرنا چاہ رہے تھے، مکے چلے گئے. امام رک گئے. رکنے کے ایک یا دو دن بعد آپ جاتے ہیں گورنر کے پاس، ولید کے پاس، لیکن بنی ہاشم کے جوانوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اکیلا جاؤں گا اندر، اور اگر میری آواز بلند ہو تو تم لوگ اندر آ جانا. جب پہنچتے ہیں تو مروان کو ولید بلا لیتا ہے، کیونکہ وہ زیادہ تجربہ رکھتا تھا اور گورنر رہ چکا تھا مدینے کا. جب گفتگو ہوتی ہے تو کہتا ہے کہ انتقال ہو گیا وہاں پر اور یزید خلیفہ بن چکا ہے اور آپ سے بیعت کا تقاضا ہے. یہی کہا امام نے کہ میں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور کہا کہ ٹھیک ہے اب تو میں جا رہا ہوں. مروان نے ولید سے کہا اب اگر یہ یہاں سے چلے گئے تو پھر تو ان کو کچھ نہیں کر سکتا. تو امام کو غصہ آیا، کہا کہ تو چاہ رہا ہے کہ وہ مجھے قتل کر دے. جیسے آواز بلند ہوئی جوانہ نے بنی ہاشم اندر داخل ہوئے، بات وہیں کی وہیں تمام ہو گئی، بیعت کا تقاضا نہیں ہوا. اس کے بعد امام نے مکے کی طرف حرکت کی، اور سب سے زیادہ جو سڑک جو راستہ استعمال ہوتا تھا مکے کو جانے کے لیے اسی پر رہے، چھپ چھپا کر نہیں گئے. لوگوں کو یہ بھی پتا چل گیا کہ امام نے بیعت نہیں کی. مدینے کے لوگ امام کے ساتھ ہو سکتے تھے لیکن وہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. حجت مدینے پہ تمام کر دی، نانا کے مدینے کو چھوڑا، مکے پہنچے. تین شعبان سے لے کے روز عرفہ تک امام مکے ہی میں رہے، اور لوگوں پر عمومی طور پر حجت تمام کی. کسی کو یہ نہیں تھا کہ حجت تمام نہیں ہوئی ہو. یہ بڑے جو شہر تھے اسلامی دنیا کے اس وقت، مکہ، مدینہ، کوفہ اور دمشق. دمشق میں تو یزید بیٹھ چکا تھا. یہ تینوں بڑے شہروں میں امام نے حجت تمام کی، بصرے کو بھی خطوط لکھے. مکے میں ریسپانس نہیں کے برابر تھا، کوفے سے خطوط آئے، ملتا ہے کہ شاید 18,000 خطوط آئے، بصرے سے بھی آئے کچھ. تو کوفیوں کے لیے آپ نے مسلم کو روانہ کیا کہ جا کر دیکھو یہ لوگ جو خط لکھ رہے ہیں آیا اس پر وہ آمادہ ہیں یا آمادہ نہیں ہیں. لیکن یہ کیفیت کہ اپنے آپ کو بیعت نہیں کرتے ہوئے اعلاناً اسلامی دنیا میں باقی رکھا، اور یہ بھی بتا دیا کہ میں اس کے خلاف حرکت کر رہا ہوں، میں اس کے خلاف حرکت کر رہا ہوں. اور ایک مرتبہ جب مسلم کا خط آ گیا تو حرکت کر چکے. راستے میں عبداللہ ابن جعفر، جناب زینب کے شوہر، آتے ہیں، ملتے ہیں کہ یا امام رک جائیے، مدینے کے والی سے میں نے آپ کے لیے امان نامہ لے لیا ہے. کہتے ہیں نہیں، مجھے خواب میں میرے جد آ کر کہتے ہیں کہ مجھے حرکت کرنی ہے کوفے کی طرف. خاموش ہو جاتے ہیں جعفر کہ بیٹے عبداللہ ابن جعفر، جناب زینب کے شوہر، یہ عزم اور لے کر کس کو جاتے ہیں؟ بہنوں کو، بچوں کو، بھائیوں کو، پورے خانوادے کو، بیویوں، یہ سب کو لے کے جاتے ہیں. کیوں؟ اس سے پہلے کہ کوئی یہ بولے کہ آپ اپنے آپ کو تو قربان کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ اگر قربان ہوں گے تو ہمارے بیوی بچوں کو چھوڑا نہیں جائے گا. تو آپ کی تو چھوٹی قربانی ہوگی، ہماری بڑی قربانی. کہا کہ بڑی قربانی مجھ سے چاہتے ہو؟ تو لو، تو لو، شش ماہے کو بھی قربان کر دوں گا. کیوں؟ کہ کہا ہوں نا، لکم فیا اسوا، تمہارے لیے مجھ میں بہترین مثال ہے ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے. اگر آمادہ ہو تو میں تمہارے لیے بہترین مثال بنوں گا. نہ فقط یہ کہ شش ماہے کی دوں گا، کڑیل جوان کی دوں گا، بھانجوں کی دوں گا، بھتیجوں کی دوں گا، بھائیوں کی دوں گا، رشتہ داروں کی دوں گا، اور یہ بھی نہیں اپنے حرم کو اسیر ہونے کے لیے بھی رکھوں گا. یہ عظمت ہے حسین کی، یہ ایام ہم جو ان کی یاد میں مناتے ہیں، اللہ ہم کو توفیق دے کہ وہ عظمت کو سمجھے، وہ عظمت جو خود کو مٹا کر عظمت خدا کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ ہے، سب سے بڑی آیت تھی اپنے زمانے کی، اپنے باپ کے بعد، اپنے بھائی کے بعد، اپنی ماں کے بعد، اپنے نانا کے بعد، حسین پنجتن کی آخری فرد۔ ہمارا سلام ہو امام آپ پر، آپ کی قربانی پر، آپ کے ظلم کے خلاف ٹکرانے کی حوصلے اور ہمت پر، اور ہمیں بھی وہ طاقت عطا کریں کہ آج کے ظلم کے مقابل میں ہم سب مل کے انہی اصول پر جو آپ کے اصول تھے، آپ کے ماں اور باپ کے اصول تھے، آپ کے جد کے اصول تھے، اور تمام انبیاء کے اصول تھے، ان پر ہم بھی ڈٹ جائیں اور نیکی کے راستے پر اسی طرح چلیں جیسے آپ نے ہم کو سکھایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔